الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بارش والی جگہ پہ رکھو،
چل پھر رہے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. آپ حضرات شروع سے مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں گے تو پوری بات سنی جائے گی، تو پورا کام کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے جو حضرات چل پھر رہے ہیں وہ حضرات مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور باتیں کرنا بند کر دے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی پوری بات سنے اور جاگ کر سنے. پوری بات سننے کے لیے شروع مجلس سے لے کر آخر تک رہے. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہنا اور پوری بات کو جاگ کر سننا. فجر کے بعد کا وقت اور ظہر کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، کھانا کھایا ہوتا ہے، اور فجر میں تو رات چھوٹی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ مجلس کی خیر سے کوئی بھی محروم نہ رہے. تو اس کے لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی نیچے نہیں دیکھے، زمین کی طرف آنکھیں بند نہ کرے، اپنے گھٹنوں میں ہاتھ نہ دے. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ آدمی بات کرنے والے کی طرف دیکھتا رہے. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر، نیند کو بھگا کر، آدمی پوری طریقے سے ہوشیار رہ کر پوری بات سنے. بات کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹنا نہیں چاہیے تاکہ عمل پورا ہو جائے. اس کے لیے جاگ کر سننا. اسی کے ساتھ میں پوری بات دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی. جیسے دوا اندر چلی جاتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے، ایسے ہی بات دل تک پہنچ گئی تو زندگی کے روح کو صحیح کر دے گی. اس لیے پہلا حق دین کی بات کا جو ہے وہ سننا ہے کہ آدمی ارادے سے، یقین سے، دھیان سے، توجہ سے بات کو سنے. دوسرا دین کی بات کا حق جو ہے وہ ماننا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. تو آدمی عمل کی نیت سے بات کو سنے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے فرمایا وانما لكل امرئ ما نوى, فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو ایک تو بات محفوظ ہو جائے گی, وہ ضائع نہیں ہوگی. دوسرا نفع اس کا یہ ہوگا کہ اللہ عمل کی توفیق دیں گے نیت کی وجہ سے, جی چاہے نہ چاہے, حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو, ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو, ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے. اس لیے دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ عمل ہے. انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علما نبایعك یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں, یعنی آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے ذمے کیا کیا کام ہوں گے وہ آپ بتائیں. تو اس میں آپ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی تبایعونی علی السمع والطاعة فی المنشط والمکرہ, فرمائی اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے, جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. سننے اور ماننے پر بیعت ہوئی ہے, اور ایمان والے کی شان ہے سمعنا واطعنا, بے ایمانوں کی شان ہے سمعنا وعصینا, سنا لیکن مانیں گے نہیں. اس لیے دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ ماننا ہے, اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا. دین کی بات کا تیسرا حق جو ہے وہ تبلیغ ہے, کہ اچھی طرح سن کر سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, فرمایا میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. آگے فرمایا رب مبلغ او عام سامع, فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو بات پہنچائی, لیکن جس کو بات پہنچائی وہ ایسا ہمت والا نکلا کہ اس نے 1000 آدمیوں تک بات پہنچا دیا. تو ایک بھی پہنچانے والے کے حصے میں اور وہ 1000 بھی پہنچانے والے کے حصے میں, اس لیے کہ وہ ذریعہ بنا ہے بات کے آگے بڑھانے کا. اس لیے یہ نیت کرنا کہ دین کی بات کو آگے پہنچائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ندر اللہ وجم ان سمع مقالتی, فرمایا اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اور خوش و خرم رکھے اور ہنستا بولتا رکھے اس کو دنیا میں جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کیا اور جیسا سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا. اس لیے دین کی بات کا تیسرا حق تبلیغ ہے, آگے پہنچانا. تو کہاں تک پہنچانا؟ کہا پہنچانے میں پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کرنا. ہر آدمی نیت کر سکتا ہے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی, کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور سارے انسانوں تک بات کو پہنچائیں گے. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ دنیا میں تو 700 کروڑ انسان ہیں اور کئی سو ملک ہے, ہزاروں شہر ہے, لاکھوں دیہات ہے. تو ایک آدمی ساری دنیا میں اور سارے انسانوں تک کیسے جا سکتا ہے؟ کہ پورے عالم تک اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں, اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے ان تک بات پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے, ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. آپ نے پورے عالم کو, ساری انسانیت کو اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر آپ نے کام شروع فرمایا, لیکن آپ کو کام کا زمانہ جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا. نبوت کے بعد کا زمانہ 23 سال کا ہے, کہ اتنی چھوٹے سے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے. عالم ہے, ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. تو اب اس پورے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے بنفس نفیس انتھک محنت فرمائی. صحابہ فرماتے تھے کہ آپ کو راحت ہی نہیں تھی, آپ کے پاس کام ہی کام تھا. اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم, خدیجہ کام مل گیا ہے, اب اس کے بعد راحت کے دن چلے گئے, اب کام ہی کام ہے. اور آپ اپنے 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے حجاز میں کام کیا اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے اور پورا عالم کام کے لیے باقی ہے. تو اس طریقے سے پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود اپنی بنفس نفیس اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا 1,25,000 صحابہ کا عملہ تیار کیا. یہ کام کا صحیح رخ ہے. کام کو اچھی طرح سمجھنا, اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرنے والے اپنی زندگی میں آدمی تیار کرنا, یہ محنت کا صحیح رخ ہے. یہ 1,25,000 صحابہ آپ کے ہاتھوں تیار ہوئے تو ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں صحابہ کی جماعت, فرمایا فرسان بن نہار و رحبان بن لئی بسام بن نہار و بکاؤں بن لئی. فرمایا دن کے شہ سوار ہے, دن کو گھوڑے کی پوچھ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں, اللہ کی کیا شان ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے خزانے ہیں, اللہ کے انعامات ہے, اللہ کی پکڑ ہے, یہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں. اور فرمایا راتوں کے عبادت گزارے, دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. آپ کا جو دن اور رات تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے تھا. اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم کے تقاضوں پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں, کھڑے ہونے میں, مناجات میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا. یہ آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے. یہ آپ کا دن ہے, یہ آپ کی رات ہے اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی. اس لیے محنت کا رخ میرے دوستو یہ ہے کہ اچھی طرح اس کام کو کرتے ہوئے, پوری طرح کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا. آدمی بانج بن کر کے نہیں مرنا چاہیے. یہ زندگی بھر تبلیغ میں رہا ایک آدمی بھی نہیں بنا, یہ تبلیغی بانج پنا ہے. لیکن ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ ماشاءاللہ کام کو سنبھال لیا, اطمینان سے جی بھی جاتا ہے اور اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. اور اگر بچے زندگی میں کام نہ سنبھالے تو اس کے لیے جینا بھی مشکل, اس کے لیے مرنا بھی مشکل. اس کے لیے اپنی زندگی میں اچھی طرح کام کو سمجھ کر, اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والی آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جانا. کہ ہر محلے میں, ہر مسجد میں, ہر حلقے میں, ہر پنکوسے میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں ایک معتد بھی عملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خوب اچھی طرح کام کو سمجھا ہوا ہو, خوب اچھی طرح کام کر رہا ہو اور خوب اچھی طرح آدمی بنا رہا ہو اور عملہ تیار کر رہا ہو تاکہ اللہ کا یہ کام صدیوں تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کی راہوں کو ہموار فرما دے. تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ پوری بات سنیں گے. کہ بھائی سنیں گے انشاءاللہ, بیچ میں سے اٹھیں گے تو نہیں نا, اسی کے ساتھ میں جاگ کر انشاءاللہ بات کو سنیں گے اور ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ پوری بات کو سنیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان مجالس کا پورا پورا نفع ہم کو دے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور اللہ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے اور جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ بات سمجھانے کے لیے, پوری انسانیت کی رہبری کے لیے قرآن پاک اتارا. اور قرآن پاک میں ہم سے پہلے دنیا میں جو لوگ آباد ہوئے ان میں سے دو قسم کے مجموعوں کا اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا. ہر زمانے میں ماننے والے تھوڑے رہیں اور کمزور رہے، لیکن دینداری کی بنیاد پر نتیجتاً اللہ نے ان کو چمکا دیا. اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے اور طاقت کے بھی بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن اللہ جل شانہ نے بے دینی کی بنیاد پر ان کو اجاڑ دیا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا، معصیت والی زندگی ہوئی اور گناہوں والی زندگی ہوئی، جس کی بنیاد پر ہم نے پکڑ کیا. ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کے صیحہ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نافرمانی کے راستے سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر اپنی آخرت کو ایسا اجاڑ دیے کہ جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف دین کا ہے. دوسری بات میرے دوستوں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، مشکل نہیں اتارا. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اللہ کو. تو اس محبت اور رحم کے ناطے اللہ نے دین آسان اتارا، مشکل نہیں اتارا. اس لیے قرآن میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. قرآن میں اعلان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں. اگر اس کے بس میں نہیں ہوتا تو اللہ اس کا حکم اس کو نہیں دیتے. اسی لیے آپ دیکھیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سفر فرض نہیں کیا اللہ نے، اس لیے کہ زکوٰۃ سب کے بس میں نہیں ہے، حج میں جانا سب کے بس میں نہیں ہے، لیکن نماز روزہ ہر ایک کے بس میں ہے. اس لیے نماز روزہ سب پر فرض کیا گیا، غریب پر بھی، مالدار پر بھی، بیمار پر بھی، تندرست پر بھی، ہر ایک کے بر فرض کیا گیا. لیکن اس میں بھی اللہ نے اتنی آسانی فرما دیا کہ آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، صحت کے بعد رکھ دیں. آپ سفر میں ہیں، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ کوئی بات نہیں، واپس آنے کے بعد اقامت کے زمانے میں رکھ لیں. ایسا ہی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں. وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، سو کر پڑھ لیں. آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت آپ فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، آپ کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے. اسی لیے جو آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں عبادت، مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہوتا جو جوانی میں کرتا تھا، تو اللہ بڑھاپے میں جوانی کی عبادت کا پورا پورا ثواب نہ کرنے کے باوجود اس کو دیں گے. ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے لیکن بیمار ہو گیا، اب بیماری میں اتنا کام نہیں ہوتا، تو فرمایا کوئی بات نہیں، بیماری کے زمانے میں تندرستی کے زمانے کی ساری عبادت اور کام لکھا جائے گا بغیر کرنے کے بعد کے، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. ایک آدمی مقام پر خوب محنت کرتا ہے، سفر میں چلا گیا تو سفر میں اتنا کام نہیں ہوتا، تو فرمایا اقامت کی عبادت سفر میں پوری پوری لکھی جائے گی، جو آدمی اقامت میں کرتا تھا وہی اس کو ثواب لکھا جائے. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. इसलिए मेरे दोस्तों दूसरी बुनियादी बात जो हमको समझने की है और पूरी उम्मत और इंसानियत को समझाने की है कि अल्लाह ने जो दीन दिया है वो आसान दिया है और हर जमाने के लिए आसान है। ऊंटों के जमाने के लिए भी आसान था, राकेट के जमाने में भी आसान है और पूर्व कयामत में भी दीन आसान होगा। फितरतन अल्लाह ने आसान दीन उतारा है
और जो जो जैसे इंशाल्लाह
ये बात समझने की है और पूरी उम्मत को समझाने की है। उसी के साथ मेरे दोस्तों समझना ये है
मशवरे से
कि अगर उम्मत में चला फिरा जाए मुल्कों में इलाकों में देहातों में तो एक बात जो खुलकर सामने आती है कि दुनिया में कहीं भी दुनिया का कोई काम नहीं छूटा है। अगर कोई चीज छूटी है तो दीन छूटा है। आपको दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं मिलेगा कि लोगों ने कारोबार छोड़ दिया हो, हुकूमत का काम छोड़ दिया हो, मुलाजिमत छोड़ दिया हो, डॉक्टर इंजीनियरिंग छोड़ दिया हो, सारे काम बहुसनों को भी हो रहे हैं। अगर कोई चीज छूटी है उम्मत में से तो वो दीन छूटा है। और दीन के छूटने का हाल ये है कि दुनिया में कहने को आप कह लो कि 60-70-80 मुसलमानों के मुल्क है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क आप नहीं बता सकते हैं कि जहां के 100% मुसलमान पूरे पूरे दीन पर चल रहे हो। मुल्क से नीचे कोई सूबा नहीं बता सकते, सूबे के नीचे कोई तहसील नहीं बता सकते, यहां तक कि कोई गांव जिसमें 3,000 मुसलमानों के घर हों और जिसमें 20,000 बालिग मर्द और औरतें रहती हों और वो पूरे पूरे दीन पर चल रहे हों, ऐसा गांव और ऐसा माहौल बताना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो अभी ये सोचने समझने की बात यह है कि अल्लाह ने जो आसान दीन उतारा था ये उम्मत में से क्यों छूटा, उसके छूटने की क्या वजह। इसलिए कि जब तक बीमारी समझ में नहीं आएगी, जब तक इलाज समझ में नहीं आएगा, पहले तो बीमारी समझ में आनी चाहिए फिर इलाज समझ में आएगा, पहले तशखीस होती है फिर उसके बाद तजवीज होती है कि पहले बीमारी क्या है वो पता चलना चाहिए। अगर मेरे दोस्तों आप और हम गौर करेंगे तो जो बात हमारे सामने खुलकर आती है कि ये आसान दीन उम्मत में से छूटने की दो वजह है, एक वजह यकीन की खराबी है और एक वजह माहौल की खराबी है। एक वजह यकीन की खराबी है और दूसरी वजह माहौल की खराबी है। इसलिए कि आदमी अपने दीन पर जो चलता है वो मालूमात की वजह से नहीं चलता और दीन पर जो चलता है वो वसाइल की वजह से नहीं चलता। हर आदमी को मालूम है कि नमाज फर्ज है, आदमी को मालूम है सूद हराम है, लेकिन इसकी जिंदगी में फर्ज नहीं है, इसकी जिंदगी में हराम से बचना नहीं है। ऐसा ही दीन पर चलने के वसाइल है, मस्जिद है, मदरसा है, उलमा है, हर जबान में दीनी किताबें हैं, वसाइल भी है, मालूमात भी है, लेकिन दीन नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो यकीन की खराबी है, इसलिए कि आदमी अपने दीन पर जो चलता है वो यकीन की ताकत से चलता है, आदमी मालूमात और वसाइल की वजह से नहीं चलता, यकीन की ताकत से चलता है। इसीलिए सारे नबियों की मेहनत के मैदान सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है। दीन बनेगा तो आदमी की जिंदगी दीन पर चलना आसान होगा। दूसरी मेरे दोस्तों माहौल की खराबी है कि हमारे घर से लेकर पूरे आलम का माहौल दीन के लिए मुआविन नहीं है, बेदीनी के लिए मुआविन है। और माहौल का असर ऐसा होता है जैसा कि मौसम का असर होता है। सर्दी आए तो सबको सर्दी लगेगी, गर्मी आए तो सबको गर्मी लगेगी, इमाम साहब को भी, मुक्तदी को भी, बादशाह को भी और फकीर को भी, उसके किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं होती। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, फरमाया हर पैदा होने वाला बच्चा ये फितरत ईमान पर पैदा होता है। दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी मुल्क में किसी के भी घर में पैदा हो जाए अल्लाह उसको बेईमान नहीं पैदा करते बल्कि उसको ईमान की फितरत पर पैदा फरमाते हैं। लेकिन जिस माहौल में उसने आंख खोली तो उसने ईमान के खिलाफ देखा, ईमान के खिलाफ सुना और ईमान के खिलाफ अपनी जबान से बोला और ईमान के खिलाफ अपने दिमाग से सोचा, ये चार दरवाजे हैं आदमी के दिल में कोई सही या गलत चीज उतारने के लिए, जिससे आदमी के दिल में सही या गलत चीज उतरती है। जब इसको गलत माहौल मिला और सारे दरवाजों को गलत इस्तेमाल किया تو جو فطرت اللہ نے ایمانی بنائی تھی وہ آہستہ آہستہ مست ہو گئی اور آدمی مجوسی بن گیا, مشرق بن گیا, کافر بن گیا. حالانکہ اللہ نے اس کو مشرق, کافر اور مجوسی نہیں پیدا کیا, اس کو مومن پیدا کیا تھا. اسی لیے ایک حصے مثال ہے کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے ویاپاری کے یہاں بیاہا. اب عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو اور چمڑے کے ویاپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو. تو لڑکی نے اپنی سانس سے یہ کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں رہ ہی نہیں سکتی, میرے تو ناک پھٹے جا رہے. تو اس کی سانس نے کہا بیٹا تھوڑی صبر کر دے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ دس دن ہو گئے تو لڑکی نے سانس سے کہنا شروع کیا کہ اماں جان آپ نے میری بزرگی دیکھی, میں جب آپ کے ماحول میں آئی تھی تو تمہارے ماحول میں کتنی بدبو تھی, دیکھو میرے آنے سے ساری بدبو ختم ہو گئی. تو اس کے ساتھ نے یوں کہا کہ بدبو نہیں ختم ہوئی, تیری سونگھنے کی طاقت ماحول کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو ماحول اتنا زبردست مؤثر چیز ہے. تو ایک تو ماحول کی خرابی ہے اور ایک یقین کی خرابی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے, ہمارے گھرانے کے لیے آسان ہو جائے اور ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے اور پوری امت کے لیے دین آسان ہو جائے, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اگر یقین بنا ماحول نہیں بنا تو بھی دین پر چلنے میں بڑی دشواری آئے گی. جیسے ابتدائی اسلام میں فتح مکہ میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا, لیکن فتح مکہ سے پہلے مکہ کا ماحول نہیں بنا. تو آپ دیکھو دین پر چلنے کے لیے کتنی دشواری آئی ان کی, حالانکہ ان کا یمین اور ایمان اور یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. ہجرت کے بعد میں مدینہ منورہ میں ماحول بنا, لیکن وہاں منافقین کا ایک ٹولہ تھا کہ جن کے اندر کا یقین نہیں بنا, تو کفر پر جیے اور کفر پر مرے. اس لیے کہ آدمی کے دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں, ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اب یقین کے بننے میں دو لائن کا یقین ہے. ایک یقین ہے اللہ کی ذات اور صفات کا, کہ سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے, اللہ حفاظت کرنے والے بڑے, اللہ پیدا کرنے والے بڑے, اللہ پالنے والے بڑے, اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے. دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا. اللہ تعالیٰ نے حکموں کے پورا کرنے پر وعدے فرمائے ہیں اور حکموں کے توڑنے پر اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں. اور بڑا علم جو آیا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم آیا ہے, ترغیب اور ترہیب کا, بشارت اور انذار کا. تو آدمی کا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقینی ہے, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا, اور جو وعید ہے وہ یقینی ہے, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. جیسے حدیث میں آیا صدق ینجی والکذب یہلک, فرمایا آدمی کو سچ سے نجات ملے گی اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یہ ایک مثال ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو اللہ بڑھائیں گے. تو جو زکات دے گا اس کا مال بڑھے گا اور جو سود میں ہاتھ ڈالے گا وہ مٹے گا. تو زکات کے دینے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے اور سود کے اوپر مال کے مٹنے کی وعید ہے. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے دیا. ایسا ہی پورے قرآن اور حدیث میں اللہ نے وعدے اور وعید کا علم عطا فرمایا ہے. تو ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین آئے. آج حلال معلوم ہے, حرام معلوم ہے, لیکن حلال پر جو وعدہ ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا اور حرام پر جو وعید ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا, جس کے نتیجے میں فرائض زندگی سے نکل گئے, حرام زندگیوں میں داخل ہو گیا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کا دو لائن کا یقین بنے, ایک اللہ کی ذات اور صفات کا, ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا. دوسرا ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بنے. ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہو جاوے. ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہو جاوے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندگی کے ساتھ ہر آدمی زندگی گزارے, اس لیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی گزر گئی بغیر بندگی کے تو کل قیامت کے دن آدمی اللہ سے آنکھ نہیں ملا سکتا ہے شرم کے مارے. اس لیے ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے, ہر آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. دوسرا, آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے, آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارے. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جیو. اگر یہ دو باتیں وجود میں آ جاتی ہے تو ہر انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا, بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ہے, اچھے اچھے بنگلوں میں وہ نہیں ہے, اور اچھی اچھی گاڑیوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو دین پر چلنے میں اللہ نے لذت رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں, اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم, فرمایا اللہ والوں کو رات کی مناجات میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو, ہماری اور پوری امت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے, اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے, اس لیے کہ پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے. جیسے محلے میں ایک طرف سے آواز کرو تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے, ایسا ہی اچھی بری چیز کسی جگہ شروع ہوتی ہے وہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے حضور اللہ تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو شریعت لے کر کے دنیا میں بھیجا, احکامات کی پوری لائن کرنے کی اور بچنے کی لائن دے کر کے بھیجا, اور دوسرا آپ کو اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا کہ جن اعمال نبوت کی مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں ہر فرد امت کا یقین بنے اور بیک وقت میں ماحول بننا شروع ہو. ایسے اعمال نبوت کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اسی لیے جب آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور آپ کو اللہ نے کام دیا تو آپ نے سب سے پہلے امت کے ہر فرد کو دعوت پر اٹھایا. آپ دعوت کے ساتھ بھیجے گئے کہ ہر آدمی دنیا میں داعی بن کر کے زندگی گزارے, اللہ کی طرف بلانے والا ہو, اللہ کے حکموں کی طرف بلانے والا ہو, اور آخرت کی طرف بلانے والا ہو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کی طرف بلانے والا ہو. اس لیے کہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا. اگر آدمی کی زندگی میں دعوت ہوگی تو وہ کبھی غلط چیز کو قبول نہیں کرے گا, چاہے کتنے ہی برے ماحول میں یہ رہے, لیکن دعوت اس کے لیے حفاظت اور قلعہ بن جائے گی. اور اگر آدمی کی زندگی میں دعوت نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے محلے میں, مسلمان کے گھر میں ہو کر غلط چیز کو یہ قبول کرے گا, اس لیے کہ اس کے پاس حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے. اس لیے آپ نے پوری امت کو ایک تو دعوت پر اٹھایا کہ ہر ایمان والا دعوت کے تقاضوں پر اپنی جان مال اتنا لگائے جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے. دوسرا, آپ نے ہر فرد امت کو دین کے سیکھنے اور سکھانے پر اٹھایا کہ ہر ایمان والا دین کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ نے اس مجمع کا انتخاب فرمایا, بالغین کا, مشغولین کا اور مکلفین کا, اور عورتوں اور بچوں کو ان کے تابع بنایا کہ عورتیں اور بچے ان بڑوں سے لیں گے اور یہ بڑے حضور سے لیں گے. اس لیے آپ نے علم کے لینے اور دینے کے لیے اس مجمع کا انتخاب فرمایا کہ یہ لوگ اس علم کو لیں گے بھی اور دیں گے بھی, اور لینے دینے کا ایسا نظام بنایا کہ ہر آدمی اللہ کے لیے لے گا, اللہ کے لیے دے گا, لینے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اللہ کے لیے دینا, اللہ کے لیے لینا. اور اگر لینے دینے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اپنی جیب سے لینے دینے پر خرچ کریں گے, اور جو جتنا سیکھے گا وہ دوسرے کو سکھائے گا. ایک آدمی نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا تو دوسرے کو سورہ فاتحہ سکھا دے, ایک آدمی نے سورہ اخلاص سیکھ لیا تو دوسرے کو سورہ اخلاص سکھا دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے سیکھنے اور سکھانے کا یہ رواج قائم ہوا کہ ہر ایمان والا دین کو سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی, اور اپنے گھر میں جا کر اپنے عورتوں کو اور بچوں کو بھی سکھائے گا. تیسری بات جو ہے وہ ذکر اور عبادت ہے جس پر آپ نے امت کو کھڑا کیا. اور ذکر کی حقیقت اطاعت ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے, اس کا نام عبادت ہے اور اس کا نام ذکر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اور حدیث کا علم اس طرح لیا گیا کہ اس آیت میں اللہ کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں ہمیں, اور اس آیت میں اللہ ہمیں کس چیز سے منع کر رہے ہیں, اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز سے منع کر رہے ہیں. جو کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا ہے ہر حال میں, جی چاہے نہ چاہے, نفع دکھ نظر آئے نقصان نظر آئے, اس حکم کو پورا کرنا ہے. اور جس سے رکنے کا حکم ہے ہر حال میں رکنا ہے, چاہے طبیعت پر کتنا ہی بوجھ پڑے. جس کے نتیجے میں جو علم بھی اللہ کے اور نبی کی طرف سے آیا وہ 100% عمل کے ساتھ میں پوری امت میں زندہ ہو گیا. ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض, فرمایا زمین پر اللہ کی یہ چلتی پھرتی کتاب تھے. چوتھی بات یہ تھی کہ ہر آدمی اپنی جان اور مال لگا کر اللہ کی مخلوق کو خدمت کر کے دین لوگوں کو دے رہا تھا, کسی سے لینے کا کوئی سوال نہیں تھا, بلکہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا کر اخلاق کے راستے سے خدمت کے راستے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتا تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے, تعلیم ہے, عبادت ہے اور اخلاق کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی, اور آپ نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا. اور ان اعمال نبوت میں مشغول ہونے کے لیے آپ نے امت کے لیے دو میدان تجویز فرمائے, ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا. اس لیے آپ کو 100% صحابہ میں نقل و حرکت ملے گی. مکہ مکرمہ میں انفرادی نقل و حرکت ہے اور مدینہ منورہ میں اجتماعی نقل و حرکت ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر دعوت دیتے ہوئے پھرنا, دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرنا, اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرنا, اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا. جب پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کرنا. اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا, اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے سارے عالم کے لیے. تو اللہ کے گھر پر ہدایت اترتی ہے, اور اللہ کے گھر کے راستے سے دنیا کے ساری مساجد میں جاتی ہے, اور مساجد سے اعمال مساجد کے راستے سے آنے والوں کو بھی ملتی ہے, اور ہر مسلمان کے گھر تک ان اعمال کے راستے سے جاتی ہے. جیسے گھروں کا تعلق ہو گیا پاور ہاؤس سے تو ہر گھر کے اندر میں لائٹ پہنچ گئی, پانی کے ٹانکی سے تعلق ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا, ایسا ہی گھروں کا تعلق مسجد کے اعمال سے ہو جائے گا تو ہر گھر میں مسجد کے راستے سے ہدایت پہنچ جائے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو یہ دو محنت میں لگایا, ایک ہجرت میں سے اور ایک نصرت میں, ایک نقل و حرکت میں, کہ امت اپنی جان مال کو لے کر کے پھرے, اور جب پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں, خود بھی لگے اور سارے ایمان والوں کو لگائیں, اور یہی اعمال اپنے گھروں میں منتقل کریں, جس کے نتیجے میں صرف 23 سالہ دور نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک مجمع بھی یقین کے اعتبار سے تیار ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا. ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کے بارے میں یہ سارے صحابہ اپنے اندر ہدایت کا وہ نور لیے ہوئے ہیں جیسا ستارہ اپنے اندر میں نور لیا ہوا ہے, اور ایک ایک صحابی میں اللہ نے وہ استعداد اور طاقت پیدا فرما دیا کہ اگر پوری امت ایک صحابی کے پیچھے چلے تو وہ ایک صحابی پوری امت کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے. ایک تو مجمع یقین کے اعتبار سے بن گیا جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, مالدار بھی ہے, غریب بھی ہے, بیمار بھی ہے, تندرست بھی ہے, غرض یہ کہ مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس نے پوری دنیا کو یوں کہا اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی, کا کون سا اسلام؟ فرمایا کون و مثلانا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے کہ ہماری زندگی پر اللہ کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہے. صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا, ان کے دین سے, ان کی رات سے, ان کے خلوت سے, ان کی جلوت سے, ان کی ہر چیز سے اللہ راضی ہو گیا, اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگا دیا, کہا ہمارے جیسے ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو پورا مجمع ان اعمال میں مشغولی کی وجہ سے یقین کے اعتبار سے تیار ہو گیا, جو سارے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول پاکیزہ ہو گیا, بت پرستی ختم ہو گئی پورے حجاز میں سے. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ اس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا, ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا, ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. وہ یتیم اور بیوہ اپنے آپ کو مدینہ میں یتیم اور بیوہ نہیں محسوس کرتے تھے, اس لیے کہ پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا. آپ کو مدینہ میں تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا, سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں, ایسا ہی مسلمان ہوں, اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنا مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہو اتنا میں لگاتا ہوں, ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے لیے بھی میری اتنی جان مال وقت صلاحیت لگے گی جتنا دین کو ضرورت ہے. اس لیے آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ایمان والوں کو مسجد میں بلا لیا جاتا تھا اور یہ تقاضا سب کے سامنے رکھ دیا تو سارا مجمع اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن مجمع میں کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے سفر کے لیے جانے کے لیے, بڑا مجمع وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو ان کو سوار بھی کرا دے ان کو توشہ بھی دے. تو جن کے پاس سواری اور توشہ تھا وہ تو چلے گئے, اور جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے وہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم, فرمایا اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام تھا اور ہمارے سامنے آیا اور ہم رہ گئے اور یہ چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ رونے والے بھی ان جانے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا جو اکرام اللہ جانے والوں کا کرے گا اللہ وہی اکرام رونے والوں کا بھی کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو ایسا ایک پاکیزہ ماحول بھی بن گیا. آج میرے دوستو یہ دونوں چیزیں وجود میں آ جائے, ایک تو مجمع تیار ہو جائے پوری دنیا میں کہ جس کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ انسانیت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اس تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے سوائے اس دین کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, اور انسانیت کا رخ اس دین کی طرف ہو نہیں سکتا ہے جب تک انسانیت کے سامنے یہ دو چیزیں پیش نہ ہوں. ایک مجمع پیش ہونا چاہیے اور دنیا کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے کہ آج بھی اسلام قابل عمل ہے جیسا کہ اونٹوں کے زمانے میں قابل عمل تھا, اور یہ پورا مجمع پوری پوری دینداری کے ساتھ میں ہے. اور ایک دوسرا ماحول دنیا والوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ جس ماحول میں آ کر کے کوئی آدمی دو ہفتے میں دین سمجھ کر کے چلا جائے, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی جماعت مدینہ میں آتی تھی تو دو ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی. اور ایسا پاکیزہ ماحول تھا مدینہ منورہ میں کہ اگر کوئی ایمان بے ایمان مدینہ میں آ جاتا تھا تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا تھا, ان کے ماحول کو دیکھ کر 3 دن میں وہ ایمان میں داخل ہو جاتا تھا. لہذا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ دونوں چیزیں آج کے زمانے میں پوری امت میں پیدا ہو جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی راہ ہموار ہو جائے. اللہ نے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ان کے رونے دھونے پر کام کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے. اسی لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں, میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور اس کام کی طاقت کا ان کو اندازہ تھا, اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے. یعنی ہماری منزل چلہ چار مہینہ نہیں طے کیا بلکہ ہماری منزل صحابہ طے کیا کہ صحابہ جو زندگی جی رہے تھے اور صحابہ کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادیں صحابہ میں زندہ کی تھی اس محنت کے راستے سے وہ دوبارہ امت میں زندہ ہو جائے میں اس محنت سے یہ بات چاہتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ فرمایا 100% ایمان والوں میں دو باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا, اس لیے کہ دین ادھورا ہوگا تو مصیبت آئے گی اور دین پورا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. دوسرا, اگر دین کی شکل ہے حقیقت نہیں ہے تو اللہ کا وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا, اللہ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ میں پورا ہوگا. اس لیے ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے, اللہ کے دین کے لیے ایک جان لگانی پڑے تو ایک جان لگا سکتے ہیں اور ہزار جانیں لگانی پڑے تو ہزار جان لگا سکتے ہیں اور اگر پورے مدینہ کو لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو آپ کی حمایت میں لگا سکتے ہیں. اس لیے اپنی جان کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا اور اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا کہ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے, ہزار کا تقاضا ہے ہزار لگائیں گے اور اگر جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا لگائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب لگانا طے کریں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ ہم کو آباد کریں گے. کرنا یہ اجڑنے کا راستہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے معاملہ کرنا یہ آبادی کا اور نسلوں کو چمکانے کا یہ راستہ ہے. یہ دو باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ نے اس مجمع سے اتنا بڑا کام لیا جو کروڑوں میں نہیں ہے چند لاکھ ہے اور بہت کمزور ہے, وسائل کی کمی ہے, لیکن اللہ نے چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں ان دو بنیادوں کی وجہ سے پوری دنیا کے دھارے کے بدلنے کا کام لیا. اللہ نے کفر کے دھارے کو ایمان سے بدلا ہے, شرک کے دھارے کو توحید سے بدلا ہے, ظلم کے دھارے کو انصاف سے بدلا ہے اور خوف کے دھارے کو امن سے بدلا ہے, یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہر انسان کی جان مال آبرو محفوظ ہو گئی ہے آپ کے مبارک دین کی وجہ سے. تو اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں, ہماری اس محنت سے یہی غرض ہے کہ امت کا ایک معتد بھی طبقہ اس کے اندر میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائیں, ایک تو پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائیں اور ایک جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے. جب ایک مجمع ایسا بن جائے گا دنیا میں تو اللہ اس مجمع سے ایسا ہی کام لیں گے جیسا کہ اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر یہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے اور اگر یہ کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو قوی بنا کر کے ان سے کام لے لیں گے اور انسانیت کے سوئے ہوئے نصیب کو جگانے کا ذریعہ اللہ اس مجمع کو بنائیں گے. اس لیے میرے دوستوں فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں. اب یہ دو بنیادیں پوری امت میں زندہ ہو جائے اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ 6 صفات سجائے ہیں. یہ جو 6 نمبر ہیں نا ہمارے تبلیغ کے, یہ 6 صفات 6 سمندر ہے, یہ پورا دین نہیں ہے لیکن یہ 6 صفات اتنے جامع صفات ہے کہ کسی کا بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہ 6 صفات کے بغیر, کسی کے دین میں حقیقت آ نہیں سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر, کسی کا کوئی عمل اللہ کے مقبول نہیں ہو سکتا ہے یہ 6 صفات کی رعایت کے بغیر. اور پوری امت زبان کے اختلاف, رنگ روپ کے اختلاف, وطن اور قومیت کے اختلاف کے باوجود پوری امت ایک نہیں ہو سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر. اللہ نے یہ 6 صفات اتنے جامع بنائے ہیں کہ اگر یہ امت میں آ جاتے ہیں تو امت دوبارہ ایک اور نیک بن جائے گی, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال حبشہ کے ہیں, صہیب روم کے ہیں, سلمان فارس کے ہیں, عمر قریش کے ہیں رضی اللہ عنہم, اور سارے کے سارے ایک جسم کے مانندے. حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال, بلال کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بلال تو ہمارے آقا اور سردار ہیں. انصار کہتے ہیں سلمان و منا سلمان ہمارے ہیں مہاجرین کہتے ہیں سلمان و منا سلمان ہمارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت سلمان تو میرا ہے میرے گھر کا ایک فرد ہے اور جب وہ امت ایک ہو گئی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو گئی اس لیے کہ امت کی اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اس امت کا آپس کا ٹوٹ پھوٹ اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے جب امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی آپس میں مختلف بہانوں سے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی اس لیے میرے محترم دوستو یہ اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے یہ بڑا کام دیا ہے اب اس کام کے اندر میں ہماری محنت کے دو رخ ہیں اعمال وہی اعمال نبوت ہے دعوت ہے تعلیم ہے عبادت ہے اور اخلاق ہے وہی اعمال نبوت پوری امت میں زندہ کرنے کی ایک محنت ہے اور اس کے لیے محنت کے دو میدان تجویز ہوئے ہمارے لیے ایک تو نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محنت سے پورا پورا نفع ہمیں ملے اور پوری امت کو ملے اور پوری انسانیت کو ملے تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ایک تو کام کو صحیح کیا جائے اور ایک کام کو پورا کیا جائے جب کام صحیح ہو جائے گا اور جب کام پورا ہو جائے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی یقینی بات ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ کام کا صحیح ہونا ہے اور کام کا پورا ہونا ہے کام صحیح ہو گیا اور کام پورا ہو گیا اور اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی تو کیا ہوگا فرمایا اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ محنت کرنے والوں کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور اللہ ان محنت کرنے والوں کے ہاتھ وہ دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے ان کو خود ہدایت